یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. اب ظاہر ہے حرام کا پتہ چل گیا تو اب حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے تمام طیب چیزیں، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. اب ان میں کیا کیا ہے؟ یعنی حرام کی لسٹ دے دی گئی نا، یہ لسٹ آپ نے بنا لی ہے. اب یہ تو چھوٹی سی لسٹ ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. یعنی اب کھانے پینے میں آپ کو رول پتہ چل گیا نا کہ طیب، سب طیب چیزیں حلال ہیں. طیب میں کیا کیا آتا ہے؟ جو حلال ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جس کو، جسے انسان کی طبیعت گھن نہ کھائے، جو گلی سڑی نہ ہو، جو گندی نہ ہو، صاف ستھری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ طیب ہوتی ہیں. جو ایسی سب چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. اب وہ اس کا رول سمجھ لے ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا انوسینٹ ٹل پروون گلٹی، تو وہ والا ہی رول ہے. یعنی ساری چیزیں حلال ہیں انٹل پروون کہ یہ حرام ہے. ہم تو روز فتوے لگا دیتے ہیں نا، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں. وہ علم کچھ ہوتا نہیں ہے، بس فتوے دیتے جاتے. نو، سب چیزیں حلال ہیں یاد رکھیں، سوائے جن کا آ چکا کہ وہ حرام ہے. ایسا آپ کو کہیں نہیں کہہ سکتے پروف کرو کہ یہ چیز حلال ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز حلال ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہ چیز حرام ہے وہ آپ کو دکھانا ہے، حلال نہیں دکھانا. کیونکہ حلال کی ایک ایک گنتی کر کے، کیونکہ ساری چیزیں حلال ہیں اس کی گنتی نہیں بتائی گئی، صرف حرام کی بتا دی گئی، باقی سب اوپن فار یو. ٹھیک ہے. اور کیا چیز حلال ہے؟ نمبر ٹو، وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو. کس کو سکھایا؟ شکاری جانوروں کو سکھایا. شکار تم جن کو شکار کی تعلیم دینے والے ہو، مکلبین ہو تم ان کے، مکلب کی جمع مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے ہو تم ان کو، وہ بھی جو شکار کر کے لائیں وہ بھی حلال ہے. سمجھ آئے؟ جن کو تم نے سدھایا ہوا، جیسے کہتے ہیں نا ہم نے سدھائے ہوئے جانور ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں وہی بات ہے نا کہ شکار آج تو ایز ہابی کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تو شکار ایک غذا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا. وہ مارکیٹ میں کوئی میٹ شاپس تو نہیں ہوتی تھیں، تو اس وقت ایک تو تیر کے ساتھ شکار ہوتا ہے، ایک آپ کو پتا ہے شکاری کتے جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح باز وغیرہ کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بعض چیتوں کو بھی شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے. تو مطلب کچھ جانور ایسے ہیں جن کو خاص طور پہ، کتے کو تو خاص طور پہ شکار کے لیے جو ہے نا سدھا لیتے ہیں، اور شکرا بھی ہوتا ہے اور پرندے بھی ہوتے ہیں جن کو، جو شکاری ہوتے ہیں ان کو سدھا کے ان کو شکار کی تعلیم دی جاتی ہے. اور تعلیم کیسے دی جاتی ہے؟ کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شکار پہ چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، بلایا جائے تو واپس آ جائے، اور شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے. اس طرح سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو جن کو تم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے، جن شکاری جانوروں کو، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ بھی تم کھا سکتے ہو. تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم جو ان کو سکھاتے ہو نا، جو ٹریننگ دیتے ہو ان کتوں کو یا باز ہیں یا یہ ہیں، ان کو جو تم ٹریننگ دیتے ہو، جو تم سکھاتے ہو، وہ تم کو کس نے سکھایا؟ سکھایا تم کو اللہ نے. یعنی یہ بھی علم تمہیں اللہ نے دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ چاہے دنیاوی قسم کا علم ہو، دیکھیے شکار کرنا ایک دنیاوی علم ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کو ملا. اسی طرح اور جتنے علوم ہیں، چاہے وہ سائنس ہے، میتھ ہے، اور کتنے بھی علوم ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائے ہیں، اس کے اندر رکھے ہیں. جب علم آدم الاسماء کلہا، تو سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے نا، تو سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں پروگرام کر دیے. اب آگے یہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے علم سکھائے میں. تو اس لیے اگر صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ کوئی دنیاوی علم بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس اور کوئی علم حاصل کرنا بھی حرام ہو گیا، بس دنیا کا کوئی علم نہیں لینا، نہ اسکول جاؤ نہ کالج جاؤ نہ کوئی پڑھائی کرو، بس یہ سب غلط ہے اور بس صرف قرآن کا علم۔ بے شک افضل ترین علم تو ظاہر ہے قرآن کا ہی ہے، اور اس کے بعد یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور علم لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ سارے علوم اللہ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا جو جانور کو بھی تم سدھا رہے ہو، یہ علم بھی تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے حکمت کی، سمجھ آئی آپ کو؟ اگر نہ انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا تو جو اور علوم ہیں، اسٹرانومی کا ہے یا اور جتنے بھی علوم ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کو اچھی نیت کے ساتھ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَقُلُوا، تو کھاؤ، اس کو کھا سکتے ہو، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ روکے رکھیں تم پر، یعنی جو ان یہ سدھائے ہوئے جانور جو ہیں یہ شکار کرتے ہیں نا، تو وہ تم فَقُلُوا کھاؤ، لیکن اس کے لیے دو شرطیں رکھی گئی۔ نمبر ون، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ روک رکھیں تم پر، یعنی وہ تمہارے لیے شکار کریں، ایک یہ شرط ہے، یعنی وہ شکار اپنے مالک کے لیے، مالک کا ویٹ کرے، خود نہ کھانا شروع کر دے۔ اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا اس کا مطلب اس نے اپنے لیے شکار کیا، تب نہیں کھا سکتے۔ اور دوسرا، اس آپ نے جو سدھایا ہوا جانور، جو آپ کا ٹرینڈ جانور ہے، اس کے ساتھ کوئی اور جانور شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نمبر ٹو شرط کیا ہے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ کر کے چھوڑا جائے جانور کو۔ جو شکاری جانور، دیکھا آپ نے وہ کتے، انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رسی چھوڑو تو ہم بھاگیں۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ نے لائیو نہ بھی دیکھا ہو، کسی ٹی وی پہ دیکھا ہو، کسی پہ دیکھا ہو آپ نے، کہ وہ دوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر جو مسلمان ہے نا، بس دوسرے لوگوں کا شکار نہیں ہم کھا سکتے، جو مسلمان نے اس طرح سے کیا ہو، کیونکہ مسلمان نے جو ٹرین کیا ہوگا اس کو، وہ اس طرح سے ٹرین کیا ہوگا کہ وہ مالک کے لیے چھوڑ کے رکھے گا۔ دوسرے نمبر ٹو، مسلمان جب وہ اس کتے کو چھوڑے گا تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے، جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو تب کھا سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھا اپنے ہر ایک حکم کے بعد آ رہا ہے اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان اتنا شکار کے اندر مست ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہی نہ سوچے کہ اس جانور نے جو شکار کیا ہے اس میں سے خود بھی کھا لیا ہے، تو میں کوئی بات نہیں، اب میں کھا لیتا ہوں کیونکہ میں نے تو اس کو سدھایا ہوا تھا یا کچھ ہے۔ سدھانے کا مطلب ہی ہے کہ وہ اس میں سے خود نہ کھائے، لیکن بعض دفعہ انسان اتنا اس سے مغلوب ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی مثلاً سدھایا ہوا جانور نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور جانور مل گیا، یا جو یہ شرائط یہاں پہ دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی پوری نہیں ہوئی، پھر بھی وہ اس نے کھا لیا۔ نہیں، اللہ کا ڈر رکھو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان شکار کھیلتا ہے تو نماز ہے یا اور اللہ کا ذکر ہے، اس کو بھول ہی جاتا ہے، نماز کے اوقات جاتے جا رہے ہیں، شکار کھیلنے میں مست ہے۔ نہیں، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے، مرتے ہی حساب کتاب شروع ہو جانا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں۔ آج کا مطلب کیا، یہ کوئی خاص دن ہے؟ اب وہی جس کی بات ہوئی ہے نا، کہ جس دن یہ آیتیں اتنی ہیں تو اب تمہارے لیے فائنلی تمام طیبات حلال کر دی گئیں، تمام چیزیں، اب تم طیب چیزیں جو ہیں وہ کھا سکتے ہو، جو پاک بھی ہوں، جو پسندیدہ بھی ہوں، جو حلال بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں حدیث میں بھی کئی جو چیزیں ہیں ان کے حرام ہونے کے بارے میں ذکر آتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ہمیں اس سے نہیں ملتی قرآن کریم کی اس سے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا جو اس سے سملر چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، مثلاً ایسے جانور جو جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، جو درندوں کی قسم کے جانور ہیں نا، وہ بھی حرام ہیں، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے وہ اس کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں، اسی وجہ سے تو پگ وغیرہ بھی حرام ہے۔ تو کیوں ہے حرام؟ اس کی جبلت ایسی ہے نا، وہ ایسا جانور ہے جو گندگی ہے اس کے اندر، اور اس کی جو فطرت ہے بہت خراب ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہی چیز، وہ ایک بے حیا جانور ہے، یہ نہ ہو کہ وہی چیز ایک انسان میں بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور شریعت میں حرام کیے ہیں ان پر غور کیا جائے نا تو آپ دیکھیں گے کوئی جانور اپنی فطرت کے اعتبار سے خبیث ہے، کوئی کسی میں ذبح کرنے کا طریقہ غلط ہے جس کی وجہ سے وہ مردار ہو گیا تو اس لیے آپ نہیں اس کو کھا سکتے، یا وہ بھی جانور حرام ہے جو جن کے جو کسی قوم میں بطور عذاب ان کی شکلیں اس جانور کی طرح کی بنا دی گئی تھی وہ جانور بھی حرام ہے، جیسے مثلاً بندر کی شکل بنائی تھی نا سبت والوں کی، اس طرح پگ کی بھی شکل بنائی گئی تھی کسی کی، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں جن کی شکل کے اوپر بعض قوموں کو عذاب دیا گیا ویسی بنائی گئی، یا بہت سے جانور ایسے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جن میں درندگی ہوتی ہے، جن کا کام دوسروں کو زخمی کرنا، چیر پھاڑ کھانا، اور ان کے اندر جیسے سخت دلی ہے نا، یہ شیر وغیرہ بھی ہیں، دیکھا آپ نے کبھی شکار کرتے ہوئے ان کو کہ بھئی کس طرح سے یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کیسے ان کے اندر سخت دلی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے، اسی طرح بعض جانور ہیں نا جن کو تکلیف پہنچاتے ہیں دوسروں کو، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، مکھی ہے، چیل ہے، باز ہے، یہ سب جانور جو ہیں یہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ تو ایک سمپل سا رول یہ سمجھ لیں کہ ہر درندہ جانور ہے نا جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہے، اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے باز وغیرہ ہیں، شکرا وغیرہ ہیں، یہ سب حرام ہیں، یا ایسی جانور جن کی طبیعت میں نجاست ہے، ذلت ہے، جیسے چوہا ہے، یا یہ جو مردار کھانے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جو یہ مطلب ایک پرندہ ہے نا جو مردار، گدھ جس کو کہتے ہیں، گدھ وغیرہ، یہ ان سب کو کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے لیے کتنی واقعی طیب چیزوں کو حلال کیا ہے، کتنی پاکیزہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، تو طیب چیزیں کھاؤ۔ اور وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے جو کہ اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہندوؤں کے پاس بھی ایک کتاب ہے تو وہ بھی ہو گئے نا، پھر ہم ان کا بھی کھا سکتے ہیں اور ان کا بھی کھا سکتے ہیں، نہیں، جن کو کتاب دی گئی کا مطلب صرف وہ لوگ ہیں جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، اور ان کا طعام کون سا یہاں پہ مراد ہے، یعنی ان کا ذبیحہ، ٹھیک ہے، دیکھیں جو چاول ہے، گندم ہے، جیسے روٹی آٹا وغیرہ، ان میں تو پھل وغیرہ ہیں، ان میں تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے نا، تو ان میں تو سب کا ہی کھا سکتے ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، اہل کتاب ہیں، ان سب کے کھانے جائز طریقے کے اوپر اگر آپ کو ملتے ہیں تو کھا سکتے ہیں آپ، لیکن ذبیحہ جو ہے اگر کسی مشرک نے کیا ہے ذبح تو نہیں کھا سکتے، یعنی مشرک نے اسی طریقے سے خون بہایا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے، ہندو کے دکان سے اس نے، ہندو نے کہا کہ میں نے ذبح کیا تو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں لے گا نا، تو پھر اوت الکتاب کا کیوں دے دیا گیا، یہ کیوں کہا گیا یہودی اور نصرانی کا کھا سکتے ہیں، اس لیے یہ ان کے ذبیحہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کیونکہ ان کے کھانے کا، ان کے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے نا وہ ہم سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، ان کا ذبح کرنے کا طریقہ، ان کی جو انجیل ہے ان میں وہی طریقہ ہے جیسے ہمارا ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتے جو اہل کتاب ہیں۔ ہاں اب آپ کہیں گے آج تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایسے نہیں کرتے، اس لیے کہ جیسے مسلمان اب بگڑ گئے اور انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اسی طرح ان کے بھی ظاہر ہے اپنے مذہب کا تو انہوں نے بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دیا، تو اب وہ ظاہر ہے اب اکثر ان میں سے تو کچھ بھی نصرانیوں میں تو بالکل کسی کا نام لیے بغیر ہی کاٹ دیتے ہیں اور وہ طریقہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ جو پہلے وقت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ بھی حرام کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے اس پہ اللہ کا نام لینا، حالانکہ وہ دیکھیں مسیح کو اور اس طرح سے ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ذبح وہ اسی طرح تھے کرتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ تو ہوا کرسچنز کا طریقہ۔ یہود جو ہیں, یہود کا بھی طریقہ وہی ہے جو مسلمانوں کا طریقہ, کہ وہ بھی کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرتے, اور ان کا بھی ذبح کرنے کا طریقہ یعنی رگے کاٹنا اور خون بہانا اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں کا. اسی وجہ سے جو یہود کا ذبیحہ ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں, اسی کو آج کوشر کے نام سے کہا جاتا ہے. تو چونکہ ان کا اور ہمارا طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو یہاں پہ کہا گیا تام ان کا آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اگر ظاہر ہے, اور وہ اس میں بہت اسٹرکٹ ہیں چونکہ وہ لوگ کوشر کے علاوہ نہیں کھاتے, اور کوشر کا مطلب ہی یہ ہے. اگر کوئی یہودی کچھ اور کھا رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن کوشر کا ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ذبح کیا گیا. اچھا اب دیکھیں, آج ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کرتے رہتے ہیں, مجھے اس کی بھی نہیں بات سمجھ آتی. میکڈونلڈ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں, فلانا ہم برگر کنگ کھا سکتے ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ سال ہا سال سے یہاں رہنے کے باوجود ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ شرح صدر نہیں ہے نا, دل مانتا ہی نہیں ہے ان کا, دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی بات مل جائے کہ ہم بھی کھا سکیں. تو کیوں نہیں کھا سکتے, اس کا میں نے آپ کو وجہ بتا دی. اب جو لوگ کہتے ہیں کھا سکتے ہیں وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, قرآن تو کہتے ہیں اہل کتاب کا, اہل کتاب ہی اگر اپنے دین کے مطابق نہ کریں تو پھر تو نہیں کھائیں گے نا. اگر وہ ہی اللہ کے نام پہ نہ ذبح کریں تو پھر آپ نہیں کھا سکتے. تو آج کل کے نصارہ تو ذبح ہی نہیں کرتے, وہ تو عام طور پہ ہی دیکھیں جا چوٹ مار کے پھر ہلاک کرتے ہیں اس کو, اس لیے ان کا تو ذبیحہ کھا نہیں سکتے. اب یہاں پہ ایجپٹ کے ایک مشہور عالم تھے مفتی عبدہ, وہ انہوں نے جب یہ فتویٰ دے دیا تھا نا, ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ اہل کتاب کی مطلب میں اہل کتاب کے ہر کھانے کو آپ بغیر کسی شرط کے حلال اپنے لیے سمجھیں, چاہے وہ جانور ذبح ہو یا نہ ہو, اس پر بس بسم اللہ پڑھیں اور آپ خود کھا لیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو مصر کے ہیں, حالانکہ جس وقت انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور مصر میں شائع ہوا تھا, اس وقت خود مصر کے اور دنیا کے جتنے بھی علماء تھے بڑے بڑے, انہوں نے کہا تھا یہ غلط بات ہے, کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو گمراہی کہا تھا. تو لیکن وہ اسی کو لے کے پھر آگے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کھا سکتے ہیں. باہر کیا, یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ذبیحہ مراد ہے یہاں پہ, غیر ذبیحے کو نہیں ہم کہہ سکتے. غیر ذبیحہ تو چاہے مسلمان کے گھر کا ہو وہ بھی نہیں ہم کھا سکتے, تو اہل کتاب کا کیسے کھا سکتے. مگر یہاں پہ پھر اہل کتاب کا کیوں خاص طور پہ ذکر کیا گیا, اس لیے کہ باقیوں کا ہم نہیں کھا سکتے, ہندو کا نہیں کھا سکتے, سکھ کی دکان ہے اس کا نہیں کھا سکتے. وہ اس نے اگر کہا ہے کہ میں نے ذبح کی ہے, سکھ کہتا ہے میں نے ذبح کی ہے, اس نے دکان کھولی ہوئی ہے, تو آپ نہیں کھا سکتے. نہ ہمارے اہل کتاب ہے, کسی نے مثلا مسلمان ہے اس نے بھائی اسپینش رکھے ہوئے ہیں, کرسچن ہے وہ, اور وہ واقعی صحیح کرسچن ہے اور اس طرح سے ہی وہ اس کو کرتے ہیں, اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں, تو آپ کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح کوشر آپ کھا سکتے ہیں. اور اس میں پھر ہمیں کوئی کراہت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہائے اگر کچھ نہیں مل رہا تو پھر میں کوشر کھاؤں گی. نہیں, اللہ نے اجازت دی ہے اس کی. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. جو تم قربانی کرتے ہو, جو تم ذبح کرتے ہو, تمہارا ذبیحہ میں سے غیر مسلم اہل کتاب کو تم کھلا دو تو کوئی گناہ نہیں, ٹھیک ہے. یعنی تم اپنی قربانی میں سے کتابی کو دے سکتے ہو. اور اس کے بعد پھر شادی کا ذکر آ گیا کہ شادی کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, محصنات کے ساتھ جو پاک دامن عورتیں ہیں, مومنوں میں سے بھی مسلمان ہیں پاک دامن ہوں, ان سے صرف شادی کر سکتے ہیں. اور جو پاک دامن اوت الکتاب من قبلکم, جو اہل کتاب میں سے ہیں, جو تم سے پہلے آئے اہل کتاب, ان میں سے بھی محسنہ, جو محسنہ کون سی عورت ہوتی ہے, شادی شدہ عورت کو بھی محسنہ کہتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ قلعہ بند ہو, یعنی جو حفاظت کرنے والی, قلعے میں حفاظت ہوتی ہے نا, تو پاک دامن کے لیے بھی کیوں محسنہ آتا ہے, اس لیے وہ خاندانی عورت ہوتی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, وہ اپنے خاندان کی وجہ سے پروٹیکشن میں رہتی ہے اپنی, کہ اس کو عزت کا خیال ہوتا ہے خاندان کی. تو دو معنی ہوتے ہیں محسنہ کے، یا تو شادی شدہ، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پاک دامن، یعنی جو اس کو خاندان کی عزت کا خیال ہو. تو چاہے مومن ہو لیکن اس میں بھی محسنہ کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ بھائی کتنا اس کا ویٹ ہے اور ناک کیسی اور رنگ کیسا. محسنہ، یہ سب سے، وہ چیزیں بعد میں آئیں گی، سب سے پہلی جو شرط ہونی چاہیے وہ محسنہ کی. تو ہم حسن و جمال کے پیچھے نہ صرف جائیں، کیریکٹر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اوپر آگے نسلوں نے چلنا ہے. آوارہ عورت نہ ہو، بچلن نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ بعد میں غلط کام کرتی پھرے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اب ٹھیک ہے اہل کتاب میں سے بھی مرد لوگ اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی اہل کتاب مرد کے ساتھ، یاد رکھیں، کیونکہ محصنات من الذین اوتوا الکتاب، عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جو تم سے پہلے آئے، مردوں کا نہیں کہا گیا. تو اس لیے مسلمان عورت کے لیے تو صرف مسلمان مرد کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب کی بھی کوئی عورت جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہو، شریف ہو. اب آج یہ بھی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر اہل کتاب کی عورتیں جس طرح کا ڈریس اپ ہوتی ہیں، جو ان کا چال چلن ہوتا ہے، جیسے وہ مطلب سال ہا سال کسی مرد کے ساتھ رہتی ہیں کہ اب شادی نہیں کرنی، بوائے فرینڈ ہے اور یہ ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اور تمام تعلقات رکھتی ہیں، بعض دفعہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تو سب آوارگی ہے نا، ڈیٹس پہ جاتی ہیں، اس طرح کرتی ہیں، تو ان کے لیے تو بوائے فرینڈ رکھنا کوئی مشکل ہی بات نہیں ہے. تو یہ تو شرافت نہیں ہے، یہ تو پاک دامنی نہیں ہے، اس میں بھی محسنہ کی شرط ہے. ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا اہل کتاب ہے. اور پھر اہل کتاب میں بھی ایک بات اور یاد رکھے، اہل کتاب آج اپنے آپ کو، بعض لوگ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، لیکن وہ صرف اس خانے میں، ریلیجن کے خانے میں لکھنے کے لیے کہتے ہیں، ادروائز ان کا دین مذہب کیا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، تو اس سے شادی بھی نہیں کر سکتے. تو اور پھر فرمایا وَإِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور جب تم دے دو ان کو ان کے اجر، یعنی ان کے مہر، تو چاہے تم اہل کتاب سے کرو یا تم کسی مومن مسلمان عورت سے کرو، لیکن اس کا مہر دینا ضروری ہے. یعنی طریقہ وہی ہوگا جیسے اسلام کا طریقہ، ابھی یعنی کہ ان کے اندر اگر یہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں، حالانکہ ان کے اندر بھی یہ سب چیزیں، گواہوں کا ہونا، نکاح کو شہرت دینا، یہ سب چیزیں ان میں بھی، اب وہ بدل گئے ہیں الگ بات ہے، لیکن ان میں بھی یہی طریقے تھے. محسنین، قید نکاح میں لانے والے، اب مردوں کو کہا جا رہا ہے تم اس لیے ان سے شادی کرو تاکہ تم ان کو نکاح سے محفوظ کر لو، ایک نکاح کی وجہ سے ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے نا، یعنی صرف فرینڈ شپ نہ کرو، نکاح میں لے کے آؤ ان کو، یہ نہیں کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے ابھی ہم ساتھ رہ کے دیکھیں گے کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، اس کے لیے نہیں، کسی چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو تو چاہے وہ مسلمان عورت ہو، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. غیر مصافحین، نہ زنا کرنے والے، نہ صرف اس لیے ان کے ساتھ شادی کرو کہ تم نے اپنے جذبات کی تسکین کرنی ہے، بلکہ نکاح کا مقصد کیا ہے، ایک خاندان کو وجود میں لانا. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی مستی نکالنے کے لیے صرف یہ کہے کہ ہاں میں نے شادی کر لی، اولاد مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، کیونکہ یہ پھر کیا ہو جائے گا، مصافحین ہو جائے گا، زناکاری کی طرح ہی ہے. اولاد کا حصول مقصد ہونا چاہیے، اور چند روز کے لیے صرف عیش کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ نہ ہو کہ بھائی پیمنٹ کر کے نکاح متا جس کو کہتے ہیں وہ حرام کر دیا گیا. ابھی بھی شیعہ حضرات کے اندر یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایک دفعہ اجازت دی تھی، اس کے بعد جب صحابہ کرام بہت دور دور جہاد پہ جایا کرتے تھے، اس وقت وقتی طور پہ اس کی اجازت ملی تھی، اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب جس نے نکاح کرنا ہے گھر بسانے کی نیت سے کرے، تو نہ زنا کاری کرنے والے ہوں، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہوں چھپے دوست۔ دوستی چھپے چھپ چھپ کے دوستیاں کرنا، چھپا ہوا نکاح کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی بھی شادی ہونی نہیں چاہیے جو چھپ کے کی جائے، بلکہ نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ اس کا اعلان کرو۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا پتہ چلا یہاں پہ؟ نمبر ون، نکاح کرنے کے لیے ان کے مہر دو۔ نمبر ٹو، ان کو ایک حفاظت میں لانے کے لیے نکاح کرو کہ محفوظ ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کرو، یہ ہے محسنین کا مطلب، کہ قلعے میں آ جائے۔ پھر زناکاری کی اس سے نہ کرو کہ اولاد نہیں چاہیے، گھر بھی نہیں بسانا، بس ایسے ہی جذبات کی تسکین کرنی ہے، ماڈل کے طور پہ اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس کو پیش کریں اپنی اور مردوں کے سامنے، وہ نہیں۔ اور نہ ہی چھپی دوستیوں کے لیے، چھپ چھپ کے ساری، مطلب خاص طور پہ دوسری شادی کر لی تو چھپ کے کر لی، اب اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ لیلان یہ کام ہونا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان، اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ ذرا بتا دوں اہل کتاب سے شادی کرنے کے بارے میں، کہ صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ کیسا تھا۔ ویسے تو دیکھیں قرآن نے اس کو حلال کر دیا، حرام کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اور آگے اولاد میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کی آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء اس کو مکروہ جانتے ہیں، کہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، جب وہ مدائن گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا، تو حضرت عمر نے جب ان کو یہ پتہ چلا تھا تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پہ، دیکھیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اب تو خیر بالکل ہی، عام طور پہ عفت و پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راستے سے فحاشی اور بدکاری داخل نہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسلمانوں کی عورتوں میں عفت و پاک دامنی نہ رہے، تو پھر وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ پھر ان کے تو اس وقت بھی نہیں تھی، آج تو جو صحیح ہوتی ہیں وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بعض کرسچن ہی رہتی ہیں اور ہمارے لوگ رنگ گورا دیکھ کے ان کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں ہم کہتے، لیکن مکروہ سمجھتے ہیں، حنفی فقہ کے مطابق۔ اور آپ دیکھیں حضرت عمر کا زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، جہاں پہ دیکھیں کوئی اگر یہودی سے یا عیسائی عورت سے کوئی شادی بھی کر لیتا تو وہ مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف کوئی بہت باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ آج تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو سوچیں کہ وہ اپنے بچوں میں کیا اسلام کی ترویج کرے گی۔ جو خود نہیں اسلام لائی ہوگی وہ کیا آگے اولادوں کا کیا حال بنے گا؟ ہم وقتی طور پہ دیکھتے ہیں نا۔ اور پھر دوسرا، انہوں نے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ اگر اس طرح کی چیزیں رواج پا جائیں گی نا تو مسلمان عورتوں کے ساتھ پھر کون نکاح کرے گا؟ اگر ایسی چیزیں ہونے لگیں گی تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی، پھر وہ بیٹھی رہ جائیں گی اور باقیوں کو ساتھ شادیاں کر رہے ہیں مسلمان مرد۔ تو جس نے وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کرا ایمان کے ساتھ، کفر کیا ہے ایمان کے ساتھ؟ ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ کفر کرنا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، جو ایمان لا کے پھر بھی اس کے بعد یہ کہے کہ میں نہیں مانتی یہ سارے احکامات کو، یہ کیا بات ہوئی، اچھا آج کل یہ بھائی خنزیر نہیں کھانا، وہ اس زمانے کا خنزیر گندا ہوتا تھا، آج تو بڑا صاف ستھرا ہے، آج تو بڑا اچھا ہے۔ یا جو کوئی کہے کہ میں نہیں یہ مانتی اہل کتاب کے ساتھ اگر شادی کرنا ہے تو ان کو فرینڈ شپ نہیں جائز اور ان کے ساتھ اس طرح کا ہو، اور یہ تین چار شرطیں جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں ان کو میں نہیں مانتی، تو اس نے کفر کیا۔ اور یہ کون سا کفر ہے؟ عملی کفر، عمل سے انکار کر دیا نا، یہ میں نہیں عمل کرتی، میں نہیں یہ مانتی، جتنی یہ باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کو کہہ دے، جیسے آج ہمارے جو بہت ہی ایڈوانس ہو جاتے ہیں مسلمان، وہ چاہے کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر دوسری طرف کہتے ہیں لو یہ کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے، چھوڑو یہ باتیں، اب یہ نہیں کرنی، چھپی دوستیاں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور ہندو لڑکی سے نہیں شادی کر سکتے، اس سے نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوئی، یا پرانی باتیں ہو گئیں۔ تو ایمان کے ساتھ یہ کفر ہے۔ ایمان یعنی ہے تو صحیح، قرآن کو تو ماننا، مگر قرآن کے بعض احکامات کو، افت امنون بباد الکتاب و تکفرون بباد، وہ والی بات ہو گئی نا، کچھ بعض کتاب کے احکامات کو تو مان لیا، بعض سے کفر کر دیا، تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ کفر بھی ہو گیا، ملا لیا اس کو، مکس کر دیا ایمان اور کفر کو۔ وہ ان کو دقیانوسی اور پرانی باتیں سمجھتے، بیکورڈ سمجھتے، یہ تم کیا لے کے بیٹھ گئے، نہیں اب اس کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، یہ وہ حلال ہے کہ نہیں، حرام ہے یا کیا ہے، بس یہ تو اب ایسی ہی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایمان کے ساتھ کفر کر لیا انہوں نے، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، عمل میں انکار کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ایسے لوگ فقد حبط عملہ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، آخرت میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیں، کہنے کو شادی کی باتیں ہیں، دنیاوی کام ہیں، کھانے پینے کی باتیں ہیں، دنیاوی کام ہیں، اس میں تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ کوئی مذہب کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی انکار کرنے کو فرما دیا، نیکیاں ساری ختم، نمازیں تمہاری سب ضائع، یہ جو ذکر کرتے ہو یہ ضائع، سب چیز ضائع ہو گئی، تم بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض اللہ کا ہی حکم ہے نا یہ بھی، اور ان کو چھوڑ دیتے ہو، تو آخرت میں تو بہت خسارہ، اس لیے کہ ظاہر ہے نیکیاں ہی ساری ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان احکامات پہ بہترین طور پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے اور راضی کر لے، اپنے دین اسلام کے اوپر ہمیں راضی کر دے، جس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا نا، اللہ اس کے اوپر ہمیں راضی کر دے، ہمیں کوئی اور دین کی تلاش نہ رہے، کوئی اور وے آف لائف کی تلاش، دین ہے ہی کیا، وے آف لائف، کسی اور وے آف لائف کے ہم متلاشی نہ رہے، بھوکے ان کی طرح ہم لوگوں کی وے آف لائف اور ان کے دین کی طرف ایسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، آئے ان کا کتنا مزہ ہے، ان کے کتنے وہ ہیں، نہیں ہم مطمئن رہیں اور خوش ہوں ہم اس دین کے اوپر جو اللہ نے ہمیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو گیا اس دین سے، تو ہم کیوں نہیں راضی، ہم کیوں نہیں اس کو پسند کرتے جس کو ہمارے رب نے پسند کیا ہمارے لیے، اور مکمل دین ہمیں دے دیا، اس سے زیادہ کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ ہمیں آ کے مکمل دین ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے اوپر راضی رہنے والا بنا دے، اور ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين